بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام، آج رمضان کی 3 تاریخ ہے. ہم تزکیہ بالقرآن کے اگلے پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. تزکیہ بالقرآن کے حوالے سے ہمارا زیر بحث موضوع یہ ہے کہ خدا کے نزدیک دنیا میں انسان کے کرنے کا اصل کام. ارشاد باری ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. یہ سورہ زاریات کی 56 آیت ہے. اس کا ترجمہ یہ ہے، میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری ہی بندگی کریں، اور ان سے تقاضا بھی یہی ہے. اس آیت میں جو نکات بیان ہوئے ہیں وہ یہ ہیں. پہلا یہ، خدا نے انسانوں اور جنات دونوں کو پیدا کیا ہے. دوسرا یہ، خدا کے نزدیک ان دونوں مخلوقات کی زندگی کا مقصد صرف اور صرف خدا کی بے شریک عبادت ہے. تیسرا پوائنٹ یہ ہے، انسان مقصد تخلیق کے حوالے سے آزمایا جا رہا ہے. چوتھا پوائنٹ یہ ہے، اسے بہرحال کامیاب ہونا ہے یا ناکام، تیسری کوئی صورت نہیں ہے. اب ہم ان چاروں نکات کو ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں. پچھلے لیکچر میں ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو جو تخلیق کیا ہے تو اس سے مقصود انسان کی آزمائش ہے، یعنی نیکی اور بدی کے حوالے سے انسان کی آزمائش ہے. اور پھر یہ دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو جو تخلیق کیا ہے، زمین کو جو زینت دی ہے، اس سے مقصود یہ ہے کہ اس پر جو مخلوق بسائی جائے یعنی انسان، ان کو جانچا جائے کہ ان میں سے کون نیک اعمال کرتا ہے اور کون برے اعمال کرتا ہے. تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جب تخلیق کر کے تو جس وقفہ زندگی میں ڈالا، یعنی کہ جو اس نے موت اور زندگی تخلیق کی، تو اس سے مقصود یہ تھا کہ اسے ایک عارضی زندگی دی جائے اور اس زندگی کے اندر اس کو جانچا جائے کہ یہ نیکیاں اختیار کرتا ہے یا بدیاں اختیار کرتا ہے، اچھا عمل اختیار کرتا ہے یا برا عمل اختیار کرتا ہے. یہ ایک زاویے سے بات ہے. اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ انسانوں کی تخلیق جو ہے وہ اس لیے کی گئی ہے کہ انہیں اپنی زندگی میں خدا کی عبادت کرنی ہے، اور عبادت بھی بے شریک، یعنی یہ جو کہا نا کہ میری ہی عبادت کریں، اس کا مطلب خدا کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنی، صرف خدا ہی کی عبادت کرنی ہے، اس میں کسی دوسرے کو شریک نہیں بنانا. تو یہ ان کا یہ وہ کام ہے جس کام کے لیے انہیں زندگی دی گئی ہے، یہ وہ کام ہے جس کے لیے انہیں تخلیق کیا گیا ہے. اگر وہ یہ کام کرتے ہیں تو وہ اپنے مقصد تخلیق کو پورا کرتے ہیں، اور اگر وہ یہ کام نہیں کرتے تو انہوں نے اپنے مقصد تخلیق کو پورا نہیں کیا، یعنی خدا نے جس کام کی خاطر انہیں پیدا کیا ہے. اور جب یہ وہ کام یہ کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں دیکھ رہا ہے کہ وہ یہ کام مشکل حالات میں، آسان حالات میں کرتے ہیں یا نہیں کرتے، اسی کو اختیار کرتے ہیں یا اس سے ہٹ جاتے ہیں. یہ کرنے کا کام تو یہی ہے، اس کام کو اگر وہ اختیار نہیں کرتے تو پھر وہ اس آزمائش میں ناکام، کہ انہیں آزمائش میں ڈالا گیا تھا کہ وہ اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیے گئے، تو کیا وہ اللہ کی عبادت ہی کرتے ہیں؟ اگر انہوں نے ایسا کیا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے مقصد تخلیق میں کامیاب ہوئے، وہ اس آزمائش میں کامیاب قرار پائے. تو آئیے کہ میں ان دونوں کا ربط جو ہے وہ بیان کرنا چاہتا ہوں، کہ ان دونوں کا ربط یہ ہے کہ ایک تو کام ہے جو بتایا گیا کہ اس زندگی میں جب اتنی زندگی تمہیں ملے گی تو تمہیں اس میں کیا کام کرنا ہے؟ اللہ کی عبادت. اب یہ کام تم کیا مختلف حالات میں کرو گے؟ اچھے حالات میں، سخت حالات میں، بیماری میں، صحت میں، امارت میں، غربت میں، مخالفتیں ہوں گی تو ان میں، اور اگر موافقتیں ہوں گی تو ان میں، اللہ کے انعامات تم پر ہوں گے تو اس حالت میں، اللہ کی طرف سے کوئی رزق کی تنگی آئے گی تو اس حالت میں، کیا تم مقصد تخلیق یعنی عبادت اس پر قائم رہتے ہو؟ اگر قائم رہے تو تم اپنی آزمائش میں کامیاب ہوئے، یعنی تمہیں آزمایا گیا تھا کہ یہ عبادت پر قائم رہتے ہیں کہ نہیں رہتے. اور اگر تم نے شرک اختیار کر لیا تو ناکام ہو گئے، اور اگر تم صرف خدا ہی کی عبادت میں لگے رہے تو کامیاب ہو گئے. یعنی وہ جو لفظ آزمائش ہے وہ ایک پہلو سے دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بندے جو ہیں اس کام پر ٹکے رہتے ہیں کہ نہیں ٹکے رہتے جس کام کے لیے انہیں تخلیق کیا گیا ہے. یہ وہ فرق ہے، ورنہ انسان جو ہے نا تھوڑا سا اسے یہ غلطی لگ جاتی ہے کہ زندگی آزمائش ہے، یہ زندگی انسان کی دنیا کی زندگی کیا ہے؟ آزمائش. اور اس میں انسان کو تخلیق کس لیے کیا گیا؟ عبادت کے لیے. تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ دونوں باتیں اوور لیپ ہو رہی ہیں, یعنی یہ ایک بات ہی دوسری بات ہے. یعنی ایسا نہیں ہے. جس کام کے لیے تخلیق کیا گیا وہ عبادت ہے, اور انسان یہ عبادت کرتا ہے یا نہیں کرتا, اس پر قائم رہتا ہے یا نہیں رہتا. یہ عبادت اس کی بے شریک ہوتی ہے, یعنی صرف خدا ہی کی ہوتی ہے, یا اس میں وہ کسی کو خدا کا شریک ٹھہرا لیتا ہے. یہ اس کی جانچ ہے, یہ اس کے بارے میں پرکھ ہے. تو تیسرے نقطے میں یہی چیز جو ہے یہ اس بات کو اٹھایا گیا ہے, انسان مقصد تخلیق کے حوالے سے آزمایا جا رہا ہے, مقصد یعنی عبادت کے حوالے سے آزمایا جا رہا ہے کہ وہ عبادت پر قائم رہتا ہے یا نہیں رہتا. یہ اس کی آزمائش ہے. یہاں وہ دونوں پہلو جو نا اس نقطے میں الگ الگ ہو جاتے ہیں کہ آزمانا ایک بات ہے, اور مقصد تخلیق یعنی مقصد تخلیق میں جو کام اسے دیا گیا وہ ایک بات ہے. آگے جو چوتھا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اسے بہرحال کامیاب ہونا یا ناکام, تیسری کوئی صورت نہیں ہے. یعنی انسان کو یہ جو زندگی خدا نے دے دی ہے, ایسا نہیں ہو سکتا کہ بندہ یہ زندگی لوٹا دے کہ نہیں آپ نے مجھے تخلیق کیا ہے لیکن میں نہیں چاہتا کہ میں تخلیق کیا جاؤں اور میں اس آزمائش میں پڑوں اور مجھے یہ کام کرنا پڑے کہ میں اللہ کی عبادت کروں. نہیں, خدا خالق ہے, مالک ہے, آقا ہے, اس سے سرتابی نہیں ہو سکتی. اس نے انسان کے بارے میں فیصلہ کیا, جو اس نے چاہا وہ فیصلہ کیا. انسان اس پوزیشن ہی میں نہیں تھا, نہ تھا اور نہ ہے کہ وہ خدا سے یہ مکالمہ کر سکے کہ تو نے جو کام کیا ہے وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے, یہ اچھا ہے یا برا. جیسے بعض لوگ سوال اٹھا دیتے ہیں نا کہ اللہ نے ہمیں پیدا کر دیا, ہم سے پوچھا تو نہیں. تو اس کو اگر ذرا غور کریں نا تو خدا کیا پوچھتا اور کس سے پوچھتا جو موجود ہی نہیں ہے, کہ میں تمہیں وجود میں لاؤں یا نہ لاؤں. وہ کیا جواب دیتا جو موجود ہی نہیں ہے؟ ظاہر کوئی جواب نہیں دیتا. تو اس کے بعد اگر یہ کہا جائے کہ نہیں, خدا ایک وجود کو تخلیق کر دیتا پہلے, یعنی اسے عدم سے وجود میں لے آتا, تو چلیں ٹھیک ہے لے آیا. اب خدا اس سے پوچھتا ہے کہ کیا میں تمہیں زندگی کی دولت سے نوازوں, زندگی کی نعمت دوں تمہیں؟ تو وہ آگے سے کیا کہہ سکتا تھا کہ زندگی کیا ہوتی ہے, وہ اگر مجھے ملے گی تو پھر اس سے کیا ہوگا, اور اگر نہیں ملے گی تو اس سے کیا فرق پڑے گا؟ انسان یہ شعور ہی نہیں رکھتا. تو وہ کہے گا کہ مجھے شعور دیا جائے, یہ کیا ہے؟ تو اسے شعور بھی خدا دے دیتا ہے. تو وہ شعور کیا ہوگا؟ جو خدا نے چاہا وہ دے دیا, جتنا چاہا دے دیا. تو وہ خدا کے دیے ہوئے شعور کی بنا پر اس سے بات کرے گا کہ یا اللہ یہ زندگی جو ہے اس کی نعمتیں کیا ہیں, اور اس میں مشکلات کیا ہیں, اور اس میں پھر یہ بات بھی کہ اس میں میرا فائدہ یا نقصان, فائدہ ہونا چاہیے نقصان نہیں ہونا چاہیے, یہ بھی ایک شعور ہے. تو انسان پھر وہ وجود جو کہ ابتدان تخلیق کیا گیا وہ یہ بھی کہتا کہ مجھے یہ صلاحیت دی جائے کہ میں اپنا فائدہ جان سکوں. فائدہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی فائدہ, انسان فائدے کی طلب ہوتی ہے تو نقصان سے بچنا چاہتا ہے. کیا انسان کے, یہ تو اس انسان کو خدا دے گا تو ایسا سوچے گا کہ اچھا مجھے فائدہ چاہیے, مجھے نقصان نہیں چاہیے. اس کا مطلب ہے کہ بہت کچھ خدا انسان کو دے تب وہ کوئی بات کر سکتا ہے, لیکن پھر بھی وہ کیا بات کرے گا؟ وہ بہت چیزیں جو اس وقت انسان کو دی جا چکی ہیں, اس کے بعد بھی خدا سے کوئی ڈائلگ ہو سکتا ہے, کوئی گفتگو ہو سکتی ہے خدا کے ساتھ؟ تو ظاہر ہے اس پہ آپ غور کریں نا تو یہ صاف معلوم ہوتا ہے, نہیں خدا سے نہیں ہو سکتی. وہ خالق ہے, مالک ہے, سب کچھ اسی کا دیا ہوا ہے. قرآن مجید میں جو آتا ہے نا, وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ, تم تو چاہ بھی نہیں سکتے مگر یہ کہ اللہ چاہے کہ تم چاہو. کیا چاہو؟ جو وہ چاہے کہ تم چاہو. اس سے تو آگے ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے. تو خدا کے ساتھ گفتگو نہیں ہو سکتی, خدا کے ساتھ کوئی مکالمہ اس طرح سے نہیں ہو سکتا کہ اس کے مقابل میں کھڑے ہو کے, اس کے سامنے کھڑے ہو کے اس کے کاموں کو صحیح یا غلط, پسند یا ناپسند کیا جائے. خدا ایسا یعنی کہ غالب ہے کہ اس کے مقابل میں کوئی چیز, یعنی چھوٹی سی بھی کوئی چیز موجود نہیں. یعنی جبرائیل علیہ السلام بھی اور انبیاء علیہ السلام بھی کوئی مقام نہیں رکھتے خدا کے سامنے, خدا کے مقابل میں کھڑے ہو کے. ہر چیز صفر ہے, یعنی زیرو کے مقام پر کھڑی ہے ہر چیز, کیونکہ خدا جس کو جو بنا دیتا ہے وہ ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو ایک عظیم ہستی بنایا, تو بالکل ٹھیک ہے وہ عظیم ہستی خدا کے بنانے سے ہو گئے. انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے بہت نیک اور صالح ہستیاں بنایا، بڑی عظیم شخصیتیں بنایا، تو خدا کے کرنے سے ایسا ہو گیا۔ اب اس میں جو پہلو ہے، ایک طرف میں اس کو بیان کر دوں کہ یہ اشکال پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو پھر جبر ہوا، نہیں، یہ جبر رحمان کا جبر ہے، یہ جبر ایسے نہیں کہنا چاہیے۔ جبر تو دو مقابلے کے وجودوں میں ہوتا ہے، کہ ایک آقا اپنے غلام پر، جو ایک آزاد شخصیت رکھتا ہے، جو غلام یعنی یہ جو غلام ہے یہ اپنے آقا کے بل پر نہیں کھڑا، اس کی اپنی ایک شخصیت ہے، لیکن یہ اس کے قابو میں ہے، یعنی اس کا اقتدار ہے اس کے اوپر، تو اب اس میں آقا اس پر جبر کر رہا ہے، یہ ہو سکتا ہے۔ لیکن خدا اپنی مخلوق پر جبر کرتا ہے؟ نہیں، یہ تو لفظ بولا ہی نہیں جا سکتا، وہ خدا نہیں کرنا ہے جو کرنا ہے۔ خدا کا غلبہ ایسا ہے کہ اس غلبے کے مقابل میں کوئی چیز نہیں، کہ بھئی اس غلبے نے فلاں چیز کو جو کہ ایک حیثیت رکھتی تھی مغلوب کر لیا۔ نہیں، خدا کسی چیز کو مغلوب نہیں کرتا، ہر چیز مغلوب ہی ہے، اب اس کی مخلوق ہے نا، خدا کے علاوہ کوئی چیز ذاتی حیثیت نہیں رکھتی، جس کو جو حیثیت خدا نے دی وہ اس کی حیثیت ہے۔ تو چونکہ یہ رحمان کا فیصلہ ہے، اس لیے اسے رحمان کا جبر بھی نہیں کہہ سکتے، یہ اس کا فیصلہ ہے، اور رحمان کے فیصلے اچھے ہی ہیں، خدا کے جیسا کہا گیا نا وَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اس کی ساری صفتیں اچھی ہیں، اس کے سارے نام اچھے ہیں، تو اس کا مطلب اس کے سارے کام اچھے ہیں۔ تو یہ چونکہ اس پہلو سے جب ہم غور کرتے ہیں، تو پھر یہ اس نے جو فیصلہ کیا، اکیلے کیا، خود ہی کیا، تو یہ بالکل ٹھیک کیا۔ اب یہ چوتھا نقطہ جو تھا، اس کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ انسان کو بہرحال کامیاب ہونا یا ناکام، انسان کو اللہ نے وہ شخصیت دی ہے کہ وہ اس شخصیت کو جب یہ اسے ملی تو وہ اس کو چاہتا ہے کہ ٹھیک ہے، اسی لیے وہ زندگی سے چمٹا ہوا ہے۔ قرآن مجید میں جیسے آتا ہے نا کہ امانت جو تھی، اطاعت بالارادہ کی امانت تھی، وہ اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں پر پیش کی، زمین و آسمان پر پیش کی، اور انسان بھی تھا وہاں موجود، تو انسانوں نے اٹھا لیا، لیکن اطاعت بالارادہ کی امانت جو تھی وہ اس کے علاوہ دوسری مخلوقات نے نہیں اٹھائی، وہ ڈر گئے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو وہ صلاحیت دی تھی، وہ قوت دی تھی، وہ اس کے اندر امنگ اور ایک جسے کہتے ہیں نا ایک ایسا ذوق و شوق اور ایک ایسی خواہش دی تھی کہ جس کی بنا پر اس نے اس کو لپک کر اٹھایا، اس کو قبول کیا۔ اور یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ یہ اس نے کوئی حماقت کر دی، اس سے غلطی ہو گئی، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر وہ قوتیں رکھی گئی تھیں کہ جو قوتیں اگر ہوں تو انسان یہ ہمت کر سکتا ہے کہ میں ایسا رسک لے لوں کہ میں اطاعت بالارادہ کی آزمائش میں پڑ جاؤں اور پھر اس سے اللہ کی اطاعت کروں، اپنی ارادے سے، اپنی نیت سے، یعنی مجھے یہ اختیار ہو کہ چاہوں تو اطاعت نہ کروں دنیا کے اندر، اور پھر ظاہر ہے کہ اطاعت نہیں کرے گا تو برا انجام بھگتنا ہوگا، تو اس سے پھر میں دو چار ہو جاؤں گا، لیکن میں اگر اطاعت بل ارادہ کروں گا، ارادے کے ساتھ خدا کی اطاعت کروں گا تو کامیاب ہوں گا، یہ وہ رسک تھا، تو انسان نے اس رسک کو اٹھا لیا، باقی مخلوقات ڈر گئیں۔ اب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ امانت انسان کو دے دی تو اس کے لیے دو ہی رستے ہیں، کہ اطاعت بل ارادہ کرے گا تو کامیاب ہو جائے گا، اور اگر نہیں کرے گا تو ناکام ہوگا۔ وہ کامیابی جنت کا حصول ہے، اور ناکامی دوزخ میں جا کر گرنا ہے۔ کوئی وجہ نہیں کہ انسان اس میں ناکام ہو، اللہ نے انسان کو اچھی فطرت پر پیدا کیا ہے، اس کے اندر ایک ضمیر کی یعنی جو خدا کی آواز ہے وہ رکھی ہے، اسے نیکی کی طرف رغبت ہوتی ہے، وہ فطری اور طبعی طور پر نیکی کرنا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میرے ساتھ نیکی کی جائے، وہ نیکی کو پہچانتا ہے، سمجھتا ہے، اس کی قدر و قیمت سے واقف ہے، لہذا ناکام کیوں ہوگا۔ اس کی بڑی چھوٹی مثال یوں ہے کہ کوئی طالب علم جو ہے، اس نے اگر یونیورسٹی میں داخلہ لیا، کالج میں داخلہ لیا، اسے معلوم ہے کہ اگر میں نہیں پڑھوں گا تو میں ناکام ہو جاؤں گا، اور اگر میں محنت کروں گا، پڑھوں گا، تو پھر میں کامیاب ہو جاؤں گا، یہ واضح ہے۔ اب اگر کوئی ناکام ہوتا ہے تو سراسر اس کا اپنا قصور ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس کا کوئی قصور ہی نہیں، وہ کوئی بھولا بھالا آدمی تھا، اسے پتہ ہی کچھ نہیں تھا، ایسا نہیں ہے۔ انسان کا معاملہ تو یہ بالکل ہی نہیں ہے، انسان کو معلوم ہے کہ برا کام برا ہوتا ہے، بڑا شدید شعور ہے، بیوقوف سے بیوقوف آدمی کو بھی پتہ ہے کہ برا کام برا ہوتا ہے، وہ نہیں کرنا چاہیے، وہ بڑی زیادتی ہوتی ہے، کیونکہ جب اس کے ساتھ کوئی برائی کرتا ہے نا تو اسے بالکل واضح ہوتا ہے کہ یہ بڑا ظلم کیا گیا میرے اوپر، تو اس لیے اسے اچھائی برائی کا پورا شعور ہے۔ تو کوئی وجہ نہیں کہ انسان ناکام ہو، لیکن بہرحال جس آزمائش میں وہ ڈالا گیا ہے اس آزمائش میں اسے یا کامیاب ہونا ہے، یہ اس کا مقدر ہوگا، یا ناکام ہونا، ان دونوں میں سے تیسرا رستہ کوئی نہیں. یعنی انسان خودکشی کر کے اگر یہ خدا کی نعمت جو زندگی کی نعمت ہے اسے واپس کرنا چاہے تو یہ جرم ہے، یہ خدا کے آگے سرکشی ہے. خدا کا فیصلہ تو ایک رحمت کا فیصلہ تھا اس کے لیے. تو فرمایا کہ مطلب ہے جو ہمیں قرآن مجید کی تعلیم سے پتہ چلتا ہے کہ یا جنت میں جاؤ گے تم یا دوزخ میں جاؤ گے، تیسری کوئی صورت نہیں ہے. اب یہ جو چیز ہے اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ کام کیا ہے. کام ابھی جیسے ہم زیر بحث لائے کہ وہ کام اللہ کی بے شریک عبادت ہے. یہ کام ایسا تو نہیں کہ یہ بڑا انوکھا کام ہے، یہ اپنے ایک نیا کام بتا دیا، یہ کیسے کیا جا سکتا ہے. طبیعت اس کی طرف راغب ہے، انسان ایسا پیدا کیا گیا ہے کہ وہ کسی کو اپنا رب بناتا ہے، اس کے اندر رب کی چاہت رکھی گئی ہے، رب کی طرف رغبت رکھی گئی ہے. وہ ایسا نہیں ہے کہ مجھے کسی کا سہارا نہیں چاہیے، وہ ایسا نہیں ہے. وہ انسان اپنی سرشت میں سرکش نہیں پیدا کیا گیا، وہ سرکشی اختیار کر سکتا ہے یہ بات تو ہے، لیکن وہ سرکش فی نفس ہی بنایا نہیں گیا. تو جب نہیں بنایا گیا تو پھر وہ اپنے خدا کی جو کہ اس کا حقیقی خدا ہے، جس نے اس کو تخلیق کیا ہے، جو اس کو رزق دیتا ہے، اس کی عبادت کیوں نہ کرے گا، لازماً اس کی عبادت کرے گا. یہی تو وہ کام ہے جو اسے کرنا ہے، اور اس کام کو اگر وہ کرتا ہے تو چونکہ زندگی میں حالات مختلف آئیں گے، کبھی اچھے حالات اور کبھی تلخ حالات، برے حالات، تو ان سب حالات میں اسے اپنی زندگی کے اس لازمی کام یعنی عبادت اس پر قائم رہنا ہے. اگر وہ قائم رہے گا تو کامیاب ہوگا. اب اس بات کو ایک اور پہلو سے ہم دیکھتے ہیں. وہ پہلو یہ ہے کہ کیا انسان کو اس دنیا میں عبادت ہی کا کام کرنا ہے، وہ اسی ایک کام کے لیے پیدا کیا گیا ہے. اور عبادت سے کیا مراد ہے؟ انسان ہر وقت نماز پڑھتا رہے، مسجد میں بیٹھا رہے، یا اپنے گھر میں بھی اگر ہو تو وہ عبادت ہی میں لگا رہے، کوئی دوسرا کام اس کو نہیں کرنا. نہیں، یہ اس کا مطلب بالکل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی عبادت کا مطلب ہے خدا کی بندگی، خدا کی پوجا بھی اور اس کی اطاعت بھی. اور زندگی میں جو فطری ضروریات ہیں، طبی ضروریات ہیں، وہ تو اسے پوری کرنی ہیں. اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسا بنایا ہے کہ اسے اپنے روزی کے لیے جد و جہد کرنی ہے، اسے معاشی ایکٹیویٹیز کرنی ہوں گی. کوئی کسان بنے گا تو وہ کاشتکاری کا کام کرے گا، اس میں غلہ اگائے گا، اور کوئی اگر مزدور ہوگا تو اسے مزدوری کرنی ہوگی. یعنی وہ رزق اللہ نے ایسا نہیں کیا کہ رزق گھر بھیج دیا ہے، اس نے خدا نے کسی کا رزق اگر مزدوری میں رکھا ہے تو انسان کو اس جگہ پہ جانا ہے جہاں وہ محنت کرے گا اور پھر شام کو اس کو اس کی محنت کا معاوضہ ملے گا. اسی طرح کوئی اگر کسان ہے تو اس کے لیے جو رزق ہے وہ اس طرح کے بھی، وہ ایک ہل چلائے گا کھیت میں، وہاں بیج بوئے گا اور پھر اس کی حفاظت کرے گا، جو بھی اس میں فصل اس نے اگائی ہے وہ فصل چار مہینے، پانچ چھ مہینے میں اگے گی، پھر وہ اسے کاٹے گا، پھر وہ اسے منڈی اور مارکیٹ میں لے جائے گا، اور پھر اسے بیچے گا، اور پھر اس سے وہ جو رقم حاصل کرے گا اس سے وہ اپنی ضروریات زندگی خریدے گا. یہ زندگی بنائی اس طرح کی گئی ہے. تو یہ کام تو انسان کو کرنے ہوں گے. خدا نے خود پرندوں کو تو لباس دیا ہے، پروں کا، انسان کو نہیں دیا. تو انسان کو اپنے لباس کے لیے جدوجہد کرنی ہے. وہ لباس خریدے گا، لباس بنانے والے لباس بنائیں گے، وہ ان سے لباس خرید کے پہنے گا. اسی طرح اور ضروریات ہیں، وہ ضروریات زندگی تو انسان کو فطری اور طبی طور پر کرنی ہی ہے. ان کو کرتے ہوئے زندگی کیسی گزارنی ہے؟ خدا کے بندے کی حیثیت سے. تو خدا کا بندہ جو ہے اسے بتایا گیا کہ تم نے خدا کی پوجا اس طرح کرنی ہے، پرستش اس طرح کرنی ہے، جیسے پنج وقتہ نماز ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، حج ہے، یہ عبادات ہیں جو بتائی گئی ہیں. اسی طرح اللہ کے رستے میں قربانی، جو جب بھی موقع ہو یا جب بھی وہ کرنا چاہے، نفلی طور پہ بھی کر سکتا ہے، اپنا جانور قربان کرے، اپنا مال اللہ کی راہ میں دے گا. اچھا، اسی طرح یہ بات کہ انسان اپنے بھائی بندوں کی خدمت کرے، ان کی ضروریات کو پورا کرے، تو یہ بھی خدا کی عبادت ہی میں شامل ہے. کیسے شامل ہے؟ اس لیے کہ جو دوسرے انسان ہیں وہ کون انسان ہے؟ میرا سگا بھائی جو ہے وہ کیا انسان ہے؟ یعنی وہ میرے ساتھ اس کا ریلیشن کس طرح ہے؟ میرے ساتھ اس کا ریلیشن اس طرح سے ہے کہ میں بھی خدا کا بندہ ہوں، وہ بھی خدا کا بندہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے اس بندے کو میرا بھائی بنایا ہے، میرے ماں باپ کے گھر پیدا کیا ہے، تو خدا کے سے ہوتے ہوئے وہ میرا بھائی ہے. یعنی یہ نہیں ڈائریکٹ نہیں کہ بھائی میں ہوں جس گھر میں پیدا ہوا اس میں ایک اور انسان پیدا ہوا تو وہ میرا بھائی ہے, ڈائریکٹ ہو گیا. خدا کہاں سے آ گیا بیچ میں؟ نہیں نہیں, ایسا نہیں ہے. خدا نے مجھے پیدا کیا اور خدا نے پھر میرے لیے ایک بھائی پیدا کیا, تو میں خدا کے ساتھ تعلق سے اس کے ساتھ متعلق ہوتا ہوں اور یوں وہ میرا بھائی ہے. اسی لیے تو میرا بھائی اگر میں اس کے ساتھ زیادتی کروں گا تو وہ اپنے خدا کو پکارے گا, اس سے مدد مانگے گا کہ یا اللہ میرے بھائی نے میرے سے زیادتی کی ہے تو مجھے تو انصاف دلا. تو خدا کہے گا بالکل میں اپنے بندے کو پکڑوں گا جس نے میرے بندے پر زیادتی کی ہے. تو اس کا مطلب خدا ہی شامل ہے. حقوق العباد کا مسئلہ ہو تب اور حقوق اللہ کا مسئلہ ہو تب, مسئلہ تو خدا کی ذات ہی سے ہے. تو خدا کس سے خوش ہوگا؟ خدا اس سے خوش ہوگا کہ جو اس کی عبادت یعنی اس کا بندہ بن کر رہنا اس طرح اختیار کرے گا کہ اس کے بندوں کا بھی خیال کرے گا اور خدا کا بھی خیال کرے گا, یعنی خدا کو جو اس کا معبود ہے اس کی عبادت کرے گا, اس کی پرستش کرے گا, اور خدا کے بندوں کا وہ اس طرح خیال رکھے گا کہ ان کے حقوق ادا کرے گا, ان کے ساتھ محبت کرے گا کہ یہ میرے خدا کے بندے ہیں جن کو خدا نے میرے ساتھ ایک تعلق و رشتے میں جوڑا ہے. کوئی سگا بھائی ہے, کوئی رشتے دار ہے, کوئی میرا ہم قوم ہے, کوئی میرے قبیلے کا آدمی ہے, مختلف تعلق ہے جو خدا نے ہم انسانوں کے مابین پیدا کیے ہیں. تو ہم خدا کے پیدا کردہ ان تعلق کو نبھاتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں, خیر خیری اور ہمدردی کرتے ہیں. تو اس طرح سے اگر عبادت کو ہم دیکھیں تو پوری زندگی پر پھیل جاتی ہے خدا کی بندگی. یعنی اس دنیا میں, یہ خدا کی جو دنیا ہے اس میں ہم خدا کے بندے بن کر رہیں گے, جو کام بھی کریں گے وہ ہماری فطری اور طبی ضرورت ہو, ہمارے معاش سے متعلق ہو یا ہمارے آپس کے تعلقات سے متعلق ہو, حقوق العباد سے متعلق ہو یا اللہ کے حقوق سے متعلق ہو, ہم اللہ کا بندہ ہوتے ہوئے وہ کام کریں گے, اللہ کے بندے کی حیثیت سے وہ کام کریں گے. یہ ہے اس آیت کا مطلب. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, میں نے جنوں اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر اس لیے کہ وہ میری ہی عبادت کریں. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.